لیکن جب وہ کسی کو حلال کر دیتے تھے اس کو حلال مانتی تھی، جب حرام بنا دیتے تھے اس کو حرام مانتے تھے. کہ ہاں تبری نے آپ فرمایا تل کا عبادت ہو ہم، ابھی یہی مولوی اور پیروں کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ان کا حکم ماننا یہ ان کی عبادت ہے. اسے رب کہو یا نہ کہو، یہ حدیث امام ترمذی کے علاوہ امام بخاری رحمت اللہ الباری نے اپنی تاریخ کبیر کے اندر، امام طبری نے اپنی تفسیر میں طبرانی نے موجم کبیر کی جلد نمبر 17 میں، علامہ مدنی نے تہذیب الکمال میں، اور دستور بشار آباد نے المسند الجامع نے، ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر، خطیب بغدادی نے الفقی والمتفقہ نے، امام بیہقی نے السنن الکبری نے، ابن عبد البر نے جامع و بیان العلم کے اندر، اور اسی طرح امام بیہقی نے اپنی المدخل الصحیح میں اور تفسیر جامع البیان میں، تفسیر مدارک میں، تفسیر ثعلبی میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر مراغی کے اندر، اور کرمچا دینے والے کی تفسیر کے اندر، جال قرآن میں، دبیان قرآن میں، نور الارفان احمد جار خان قرآن کی تفسیر میں، اور اسی طرح تفسیر کشاف کے اندر حضرت کے علاوہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، البحر المحیط میں حضر حیاء اندر رکھی میں، اسی طرح تفسیر ابن شبی میں، ابن ایسیوتی کی سورہ منصور کے اندر، تفسیر مجاہد میں، تفسیر ساخوی کے اندر، تفسیر فتح القدیر میں، معنی القرآن فراب بغوی کی، اور فتح البیان نواب صاحب کی، ساری کتابوں میں احکام القرآن عربی کی، اور احکام القرآن ابو بکر چکا کی، اور تفسیر کے اندر عائشہ جمل رل چلا لین میں 31 تفسیروں میں یہ حدیث موجود ہے. جو تفسیریں کیا بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں بنایا تھا. تفسیر کبیر لائیے، تفسیر کبیر اس کے اندر بھی یہ بات لکھی جلد 2 میں صفحہ 112 ہے، جلد 2 صفحہ 112 ہے. اس تفسیر کے اندر بھی یہ لکھا امام رازی رحمت اللہ علیہ نے، انم لب یا تقدو الہیتا ہو، کہ انہوں نے ان کی الوہیت کا عقیدہ نہیں رکھا، انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو مستحق عبادت نہیں سمجھا. یہی تفسیر جو ان کی ہے، یہ تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کسی بریلوی عالم کی، علامہ غلام رسول سعیدی کی. اس نے پھر یہ حدیث ابی بن حاتم والی بھی اور حذیفہ بن یمان والی بھی نقل کر کے لکھا ہے. اس کی عبارت ہے صفا اس کا 122 سے 5 کی جلدیں، کہتا قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا اور اس پر اقرار کرنا، اس دینی پیشوا کو خدا بنا لینا ہے، اس دینی پیشوا کو خدا بنا لینا ہے. اسی طرح اہل حدیث کا عقیدہ مخالفوں کی کتابوں سے سماعت فرمائیے. آگے لکھتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مقابلہ میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا، اس کو رسول کا درجہ دینا ہے. اسی گمراہی کا کلا کما کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث ہی مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. کہتے میرا قول چھوڑ دینا، نبی کی حدیث کو لے لینا. انشاءاللہ یہ توحید کے مسئلے کے بعد جب میں رسالت کی طرف آؤں گا دلائل سے ثابت کروں گا کہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے تھے اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، حدیث آپ نے کیسے مانی ہے، حدیث امام ابو حنیفہ نے کیسے مانی ہے، حدیث آل حدیث کیسے مانتے ہیں. اس کا انشاءاللہ میں ابھی بعد میں تذکرہ کروں گا. ابھی تو عقیدہ ہے توحید چلتا ہے. پھر اس کے بعد یہی بات دونوں کی بیان کرتے ہوئے اس نے پھر وہ جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں علماء فقہاء کے اقوال کو لینا یہ شرک کی رسالت ہے. انشاءاللہ اس کے بعد میں بھی تذکرہ آتا ہے. یہی بات ابی بن حاتم والی, یہ تمہارے پھیرے کے رہنے والے تھے جو چیف جسٹس بھی رہے, پیر کرم شاہ صاحب الازہری, یہ آپ کے داتا کے دربار کے قریب تھے. کیا القرآن پبلیکیشن والوں نے اس کو شائع کیا ہے, سورہ توبہ ہے صفحہ 198 ہے, پارہ ماہ ہے, حاشیہ نمبر کیا ہے, یہ کیا 48 ہے. یہ حدیث ابی بن حاتم والی نقل کر کے لکھا ہے. کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حلال کی چیزوں کو اگر کوئی حرام کر دے یا ان کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے تو اس نے گویا تشریع و قانون سازی, تشریع و قانون سازی جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تشریع و قانون سازی کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا. کس کا حق ہے؟ سمجھ لو یہ عقیدہ. تشریع و قانون سازی کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا. اب مولوی کو یہ حق دے دیا, پیر کو حق دے دیا, جیسے جی جائے مسئلے بنا کر بتائے گئے تو کہتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور جن لوگوں نے اس کی ان باتوں کو مان لیا گویا انہوں نے اس کی خدائی کو تسلیم کر لیا. اللہ کے سوا یہ کہنا کسی کو مستحق عبادت جانے تو پھر ہی شرک ہوگا. تو یہ آپ کے سارے اقابر, قرآن کی آیت, نبی پاک کی حدیث, یہ 31 مفسرین کیا بتلاتے ہیں؟ یہ مفسرین یہ بات بتلاتے ہیں اللہ کا حق, اللہ کی صفات, اللہ کے سوا کسی کو دی گئی, نہ اس کو مستحق عبادت سمجھے یا نہ سمجھے, وہ اس کا رب ہی ہوگا, اس کا معبود ہی ہوگا, اس کا الہ ہی شمار ہوگا. آئیے آپ کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سنائے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بے شمار کتابوں میں آئی ہے, جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے, اور بھی کتابوں میں آئی ہے, ابھی میں اس کے حوالے پیش کرتا ہوں. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے, الى حنین کی طرف, ونحن حدثاء واحد بکفر, ہم کفر سے نئے نئے نکل کر آئے تھے, وللمشرکین سدرۃ, وللمشرکین اور مشرکوں کی کیا تھی؟ بیری, سدرا اور بیری, درخت پوجنے والے آج بھی ہیں. آپ کو میں کتنے دربار دکھا سکتا ہوں, بعد میں لوگ کہیں گے کہ یہ تو ملنگوں کے دربار ہیں. پھر جب تک اس کی حقیقت منکشف نہیں ہوتی کہتے ہیں بڑا کرنی والا ہے, جب وہ چار چاند لگا جاتا ہے پھر کہتے ہیں جالی تھا, اخباروں میں چھایا ہوتا ہے, خبروں کی زینت بنا ہوتا ہے. پہلے تو وہ سید برکت علی شاہ صاحب ہوتے ہیں, اور ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں ایسی برکتوں والے جب کسی گھر میں آتے ہیں یا کسی جی کا اضافہ ہو جاتا ہے یا کمی ہو جاتی ہے, یا کچھ دے کر چلے جاتے ہیں یا کسی کو لے کر چلے جاتے ہیں. رات کو وہ سید برکت علی شاہ صاحب ہوتے ہیں, صبح مرید رو رہا ہوتا ہے, پوچھنے والا پوچھتا ہے حضرت جی کیا ہوا, کہ کل تو تمہارے گھر میں سید برکت علی شاہ صاحب تشریف لائے تھے. وہ فرماتے ہیں برکتیں تو بڑی تھیں لیکن جب صبح ہماری آگ پوری برکت بی بی بھی ساتھ ہی لے گئے تھے. کل کو کہیں گے یہ کیا نہیں تھے. میں آپ کو سینکڑوں دربار دکھا سکتا ہوں جہاں جا کر دیر کا درخت کسی جگہ پر, کسی جگہ ون کا درخت, کسی جگہ پڑ کا درخت, اور کسی جگہ پیپل کا درخت متبرک سمجھ کر لگایا جاتا. اور اللہ کے بندوں سے یہ برزویر پاک و ہند میں ہندوؤں کے اختلاط کی وجہ سے عقیدے بگڑے. یہ درخت کوئی خاص خصوصیات رکھتا ہے, بڑ کا درخت بھی پیپل کا بھی, نہیں پتا کسی یتیم سے پوچھو اس کا دودھ نکال کر پھر کیا کیا جاتا ہے, لوگ پھر وہ گولیاں کھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہاں سے شفا مل گئی, اولاد نہیں ہوتی, جس کرنی والے نے دے دی, اس لیے متبرک سمجھ کر وہاں لگایا جاتا ہے. ایک طرف تمہارے علاقے میں بھی ایک نور شاہ کا دربار ہے رسول کالج کو آپ جائیں منڈی بھاؤ جی سے گزرتے ہوئے یہ جو قادر آباد والی نہر ہے اس کے قریب ہی یہ نور شاہ کا دربار ہے نہیں یقین آتا وہاں جا کر دیکھیں اور بھی کتنے دربار ہیں وہاں مخصوص درخت لگایا ہوتا ہے کسی نے رسا لٹکایا ہوتا ہے بھینس میری دودھ نہیں دیتی کوئی اپنی بھینس کا دودھ جتنا ہوتا ہے سو کر لے کر اس کو کھڑے میں بند کر کے اس کے اوپر آٹے کے ساتھ اس کو پیک کر کے اچھی طرح بغیر پانی کے خالص دودھ وہاں چڑھا کے نور شاہ کے دربار پہ آتا ہے اور برتن بھی واپس نہیں لے کر آتا کہیں بابا جی ناراض نہ ہو جائے درخت دیر کا وہ کیا کرتے ہیں مجھے یا کو پورا ہندا اس کے پاس اعتکاف بیٹھتے یا بھی میں بغداد ٹاؤن میں اعتکاف بیٹھوں گا قبر شریف کے پاس یا کو پورا ہندا اس کے پاس اعتکاف بیٹھتے وہ یا نو تو نہ دیہا اسلحہ کا ہوں اپنا اسلحہ درخت کے ساتھ لٹکاتے تھے کہ تبرک پیدا ہو جائے کیا تبرک تبرک والے بھی نانے بڑے دیکھے ہیں ایک آدمی کی نانی صاحبہ فوت ہو گئی اس کے حالات زندگی میں اس نے لکھا اور جس کو حوالہ مطلوب ہونا کوئی دور نہیں ڈیرا لگایا ہوا آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں جب جی جاؤ حوالہ طلب کرو حوالہ بھی لے لو اور پولیس کے حوالے بھی لے لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حوالہ بھی دیں گے اور پولیس والوں کے حوالے بھی کریں گے انشاءاللہ آپ غور فرمائے ایک آدمی کی پرنانی صاحبہ کا انتقال ہوا اس نے اس کے حالات میں لکھا دو سال پیچس کے مرض کے ساتھ وہ بستر کے اوپر لیٹی رہی پخانہ اس کے اوپر ہی نکل جاتا تھا اور کہتے ہیں جب وہ فوت ہوئی تو یہ بھی گمان نہیں تھا جس بی بی کا دو سال کا کھانا بستر کے اوپر نکل جاتا ہو اس کو دھوتی کے ہاں بستر سے نکلوایا جاتا نہ جائے دو سال جس کے اوپر چکی گرتی رہی ہو کہتا دھوتی کے ہاں بھی سلوائے تو بدبو نہیں جاتی لیکن کہتے ہیں کیا دیکھا چٹی والے بستر سے خوشبو آتی تھی ہر کوئی بستر پکڑ کر دوسرے کو سنگاتا تھا اور پھر اس چٹی والے بستر کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا تبرک والے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں بہرحال میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا عرض یہ کرتا ہوں یا قبول اندہا و ینودو نبی اسلیتا ہوں وہ بیر کے درخت کے پاس اعتکاف بیٹھتے واسلیہ لٹکاتے تاکہ تبرک پیدا ہو اسے ذاتی انوات کہتے اور جو نئے نئے صحابہ مسلمان ہوئے تھے ابھی عقیدہ توحید پختہ نہیں ہوا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا غور کرو صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے صحابی کہتے ہیں نحنو حدثاؤ احسن سے کفر نئے نئے مسلمان ہونے والے صحابہ نے کیا کہا کہنے لگے یا رسول اللہ جعلنا ذات انواسن ہمارے لیے بھی اس طرح کا ایک ذات انواس پیر کا درخت کوئی مقرر کر دو صحابہ نے یہ نہیں کہا الہ بنا دو معبود بنا دو رب بنا دو یہ صحابہ نے الہ رب ماننے ہوتے تو کافر ہی مسلمان ہوئے دوسرے الہوں سے توبہ کر کے صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے الہ معبود بنا دو رب بنا دو یہ نہیں کہا یہ کہا اس طرح کا پیری کا ایک درخت ہمارے لیے بھی مقرر فرما دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث کے امام اعظم امام کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ہر قسم کے شرک سے پاک اور مبرہ ہے اِنَّا سُنَانَ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو اِسْرَائِيلِ لُوطَا فرما اللہ اکبر یہ تو وہ طریقے ہیں وہ راستے ہیں جو پہلے لوگوں کے تھے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اِجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلہا تم نے ایسی بات کہی اجعل لنا الہن کما لہم آلہا ہمارے لیے ایسا الہ بنا دو جیسا ان کا الہ ہے. حالانکہ صحابہ نے نہیں کہا تھا الہ بنا دو, لیکن نبی پاک نے اس کو کیا کہا؟ الہ بنانے سے تکلیف دی, کیونکہ اللہ کے سوا اگر کسی درخت کے ساتھ بھی, کسی شجر و حجر کے ساتھ بھی, کسی پیڑ کے ساتھ بھی, کسی قبر کے ساتھ بھی ایسا معاملہ اپنا ہو جو اللہ والا ہوتا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ الہ بن جائے گا, وہ اس کا معبود بن جائے گا, وہ اس کا رب شمار ہوگا. صحابہ نے قسم نہیں کہا ہمیں رب بنا دو, لیکن اللہ کے نبی نے اس بات کو رب بنانا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ اس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. امام بغوی نے اپنی تفسیر مال مستنفیل کی جلد دوم صفحہ 194 پر نقل کیا ہے. امام اختر راق نے اپنی مصنف اور اپنی تفسیر کے اندر جلد دوم صفحہ 88 پر, ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں, احمد نے اپنی مسند کی جلد نمبر 36 صفحہ 225 پر, اور اس کے علاوہ ابن ابی حاتم نے کتاب السنہ میں, نسائی نے اپنی تفسیر میں, ابن حبان نے اپنی صحیح میں, اور طبرانی نے موجم صدیر کے اندر تفسیر طالبی میں, یوسی کی در منصور کے اندر ابن ابی حاتم کی تفسیر میں, ابن منذر نے, ابو شیخ نے, فضل قدیر میں, فضل مجید میں, مسند حمیدی میں, اب سیالسی میں, ابو یعلیٰ میں, سر و سور اعتقاد اور سنہ والجماعہ میں, سیرت ابن حشام میں, واقدی میں, ابن کثیر میں, یہ تاریخ مکہ میں, توفۃ الاشراف میں, جامع مامر ابن راشد کے اندر, السنہ للمروزی میں, موجب الصحابہ ابن خانے کی, جلال موت البیسی کی, السال وسید للوحدی کی, ان ساری حدیث و تفسیر کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. کسی کے اندر جرأت ہے مائی کے لال کے اندر اس کی سند پر اعتراض کرے, نقطہ اعتراض کھڑا کرے کہ اس کی سند میں فلاں راوی صحیح ہے, فلاں راوی کذاب ہے, فلاں سند منقطع ہے, یہاں سے رابطہ ٹوٹا ہے. امام ترمذی نقل فرما کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, ابن حبان بھی اپنی صحیح میں لائے ہیں. بالکل اس صحیح حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے علاوہ کسی سے تبرک, درخت کو متبرک سمجھ کر واسلہ وغیرہ لٹکانے کو بھی کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ بلا اور معبود ہے. حالانکہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ برکت دینے والی ہستی کون ہے؟ اللہ. تبرک کون بناتا ہے؟ کسی چیز کا متبرک کون بناتا ہے؟ اللہ تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی, اور برکتوں والا کون ہے؟ تبارک. اور جب ہاتھ باندھ کے اللہ کے حضور زیر ناب کھڑے ہو جاتے ہو تو کبھی ثنا پر غور کر لیا کرو, سبحانک اللہم وبحمدک, آگے کیا متبارک قسموں, کیا معنی تبارک کا؟ مبالغہ کا باب ہے, تفاعل سے تبارک کا بہت زیادہ برکتوں والی رکھی. کس کی؟ اور ہم تو قنوت کرتے ہیں پروردگار عالم کے آگے نماز میں کھڑے ہو کر تبارک ربنا وتعالی, تبارک ربنا, اے ہمارے پروردگار برکتیں دینے والا تو ہے. کبھی سورہ ملک رات سوتے وقت سنت رسول کے مطابق پڑھ کر غور کر کے سویا کر, تجھے پتا چلے کہ برکتیں دینے والی ہستی کون؟ اللہ چاہے تو کسی میں برکت پیدا کرے, نہ چاہے تو کسی میں برکت نہ پیدا کرے. انشاءاللہ بھی میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, کیونکہ کئی لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو دلیل بنا لیا ہے اپنے سیرت کی, اور کہا ہے کہ اللہ کے نبی کا جبا بھی شفا دیتا ہے, رسول اللہ کا جبا بھی شفا دیتا ہے, آپ کی چادر بھی شفا دیتی ہے. انہوں نے شفا دینے والا رسول اللہ کی چادر کو سنی. بہرحال عرب میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تفسیر عقیدہ توحید اور شرک کی پیش کی گئی کہ کسی کو واجب الوجود مان کر یا مستحق کے عبادت سمجھا جائے تو شرک ہوگا, یہ بالکل ایسی بات ہے جس سے یہودی عیسائی اور مکے کے مشرک بھی مشرک نہیں بنتے. کیا بنتے ہیں؟ وہ بھی ان جیسے موحد اور مومن ہی بنتے. پتا تو تب چلے کہ یہ تاریخ پڑھ کر قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے بتا, نبی پاک کی حدیث پڑھ کے مجھے بتا کہ مکے کے لوگوں کو قرآن نے مشرک اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا. وہ یہ حوالہ پیش کرتے تو پھر بات کی. بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لوگ توحید کا نام لے کر توحید و شرک کی آڑ میں تنقید سے رسالت کرتے ہیں. نکالو ذرا البحر الرائق جلد 5 صفحہ 115. میں آپ کو بتاؤں محب رسول کون ہے اور تنقید سے رسالت کے معاملین ہیں. اس کے رسالت کے پردوں میں گستاخان رسول کو راہ دینے والے آئیے عرض کیا دیتا ہوں. آپ نے کہا یہ عقیدہ تو عید کی آڑ میں تنقید سے رسالت کرتے ہیں. اللہ کے بندے کبھی اہل حدیث کی کتابوں کو کھول کے تو نے پڑھا ہوتا ہمارے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت میں گستاخ رسول واجب القتل ہوتا ہے اس موضوع پر 650 صفحات پر مشتمل عربی زبان میں کتاب مرتب کی. نام کیا رکھا؟ السارم المسلول علی شاتم الرسول. سارم کہتے ہیں تلوار کو کاٹنے والی تلوار. مسلول کا معنی تانی ہوئی کھانسی ہوئی. السارم المسلول کھانسی ہوئی کاٹنے والی تلوار کس شخص پر چلے گی؟ علی شاتم الرسول گستاخ رسول پر. کس کی کتاب ہے؟ جاؤ مجھے اپنے مذہب کے ٹھیکے داروں سے پچھلوں سے آنے والوں سے اس موضوع کی اتنی جامع ایک کتاب نکال کر دکھلا دو. آج تمہارے بھی کتنے اس موضوع پر لکھنے والے ہیں. نام نہیں لیتے امام ابن تیمیہ کا. اس کی کتاب کے والے چوری کر کے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ کی یہ کتاب اردو زبان میں اردو دانوں اردو سمجھنے والوں تم بھی اس کتاب کو لے کر پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تنقید سے رسالت کون کرتا ہے. ہماری جماعت کے بڑے معروف پروفیسر سکولوں کالجوں میں پڑھنے والے طالب علم جانتے ہیں اسلامیات کی دنیا میں پروفیسر غلام احمد حریری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کتابیں بی اے میں ایم اے میں پی ایچ ڈی ڈگری کرنے والے سکول و کالجز یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں لوگ. سکول والوں کالجوں والوں یونیورسٹیز اور اکیڈمیز والوں سادہ لو عوام آپ کی بھلائی کے لیے عرض کیے دیتا ہوں پروفیسر غلام احمد حریری نے اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کیا ہے جو فیصلہ آباد سے 850 صفحات پر مشتمل ہے. اور کیا بتایا ہے؟ گستاخ رسول واجب القتل. آئیے گستاخی کا تانا دینے والوں اشارہ سے فریدی کی نکالو. یہ کتاب ہے سکانسی کی بڑی مشہور البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 5 صفحہ 115 یہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے چایا ہوئی ہے. لکھنے والا ابن نجام انسی ہے جس کو فقہ حنفی نے ابو حنیفہ ثانی کا نام دیا جاتا ہے. مسئلہ یہ لکھا ہے غور فرما لیجیے ایک اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے ملک میں ایک سنی یہودی اور عیسائی ٹیکس دے کر رہتا ہے اور اس کے بدلے ٹیکس کے بدلے مسلمان اس کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. اتحاد ہوتا ہے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا مسلمان جزیہ ٹیکس کے بدلے اس کی حفاظت کرے گا. اب اگر ایسا یہودی اور عیسائی جزیہ ٹیکس دینے والا کافر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کیا کرے؟ گالیاں دے تو گستاخ بنے گا کہ اور نبی پاک کو گالیاں دینے سے گستاخ بنے گا کہ نہیں؟ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ واجب کیا سزا ہونی چاہیے؟ قتل کرنا چاہیے نا. آئیے پوچھو اپنے گھر سے کیا قتل کا فتویٰ دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی سکھوں میں ایسا ذمی جو رسول اللہ کو گالی دے اس کا عہد نہیں ٹوٹتا، مسلمان اس کی برابر حفاظت کریں گے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مذہب میں اس کا عہد ٹوٹ جاتا ہے، یہ تمہارا علامہ ابن نجاح اپنی کا کتاب الفار الرائے شرح کندو تقائے جلد 5 صفحہ 115 بائیں جانب یہ لکھتا ہے، کہتا ہے غور فرمائے اس کی عبارت، ان کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے دھو لیں گے، اس کے رسالت سے خالی نعرے ہوں گے۔ الفاظ سے غور کرو، عبارت غلط ہو ترجمہ غلط ہو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، عبارت غلط ہو ترجمہ غلط ہو، اسی چوک میں کھڑے کر کے گولی مار دینا، میں اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ آئیے اس کے رسالت کا دعویٰ کرنے والوں، اس کے اندر لکھا ہے نام نفس المومن تمیر علاقوں سب لیکن اتباع ہونا للمذہب واجب، کہتا ہاں جس کے اندر ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق ہے وہ ہماری نہیں مانے گا، وہ کس کی مانے گا؟ اور شافیوں کی مانے گا، شافی واجب القتل کہتے ہیں، انفی واجب القتل نہیں کہتے، وہ قتل کے اندر تھوڑا سا ایمان ہے وہ شافی کی مانے گا، لیکن انہوں نے یہ ایک بار بھی شافی کی نہیں مانی، کیا لکھا گیا؟ لیکن اتباع للمذہب واجب، ہمارے لیے اپنے مذہب کی اتباع واجب ہے، ایمان جاتا چاہے اس کے رسالت کے 40 نعرے لگتے ہیں لگے، ہم شافعی کی بات نہیں مانیں گے، اس کو واجب القتل نہیں ہونے دیں گے۔ آج آپ کو پتا ملک میں توہین رسالت قانون کی بات ہو رہی ہے، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ توہین رسالت کے قانون میں کیا دیا جائے؟ ترمیم کی جائے، اس لیے انہیں بھی پتا ہے ہم نعرہ لگائیں گے تو سیکا ہنسی ہمیں کھایا دے، ہم سیکا ہنسی کے پروں تلے رہ کر اپنی بات عدالتوں میں منوا سکتے ہیں۔ اور یہ دوسری کتاب تمہارے مدد کی مقابیس المجالس، جس کا دوسرا نام اشارات فریدی ہے، اور کبھی آپ نے سنا ہے خواجہ غلام فرید کا نام؟ کوٹ مٹھن خواجہ غلام فرید کے دوڑے کاپیاں قوالیاں سننے والوں، خواجہ غلام فرید کی کتاب اشارات فریدی اور اس کا دوسرا نام مقابیس المجالس ملفوظات، حضرت خواجہ غلام فرید کا مکمل و مستند مجموعہ، یہ تمہارے تصویر بھی اچھے اوپر لگی ہے اور اس کے ٹائٹل پر بھی یہ چھپی ہوئی موجود ہے، یہ تمہارا خواجہ غلام فرید، یہ تقریر ہے اس کی، اور اس نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے آئیے عرض کیے دیتا ہوں، صفحہ 263 ہے، قدیم ترین مذہب، ترکی کیا ہے؟ قدیم ترین مذہب، کہتا ہے اس کے بعد آل ہنود ہندو کے مذہب کا صدر ہونے لگا، آپ نے فرمایا کہ ہنود کا مذہب قدیم اور کہنا ہے، ہندو کا مذہب کیا؟ پرانا، قدیم اور کہنا ہے، اور ہر مذہب اس کے بعد وجود میں آیا ہے، سب سے پہلے مذہب کن کا تھا؟ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ غلام فرید، سب سے پرانا مذہب کس کا؟ ہندوؤں کا، کیوں کیوں پرانا ہے؟ اب آپ کان کھول کے سنیں، کیوں کہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، یہ ہندو مذہب کس کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا، یہ لکھا ہے آپ کے پیر کی کتاب کے اندر کہ ہندوؤں کا مذہب جو ہے یہ سب سے پرانا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ کس کا مذہب بتایا؟ علیہ باللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، یہ اس کے رسالت کے دعوے کرنے والے انبیاء کا مذہب کس کو قرار دے رہے ہیں؟ ہندو مذہب کو۔ اب پوچھ اپنے وغیرے سے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے واپس کدے میں جا کر ان کے اللہ کی تعریف کی ہے یا تو کوئی مذہب آدم علیہ السلام کا بتا رہا؟ بہرحال کہا کیا، توحید کی آڑ میں، شرک کی آڑ میں تنقید سے رسالت کی جاتی ہے، یاد رکھ اہل حدیث کا عقیدہ ہے پوری کائنات کے لوگوں کو ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں ہمارے امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو ساری کائنات کے پلڑے پر ہمارے امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہوگا. تیرے وہ بھی ہیں, میں صرف اشارہ کرتا ہوں, حوالہ جس نے لینا مجھے بعد ملاقات کر لے. تیرے وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا قیامت والے دن ہمارا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بھاری. کتاب یہاں پیج پر موجود ہے. بہر الگ میں عقیدہ توحید کی بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے کیا کہا, کہتا جی یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی گیارہویں والا نہیں, کوئی بارہویں والا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. کہتا یہ لفظ اللہ کا ترجمہ مشکل کشا کہاں سے نکال دیا؟ کہتا لفظ اللہ کا ترجمہ مشکل کشا کہاں سے نکال دیا؟ آپ تجھے نہیں پتا تو بتاتا ہوں کہاں سے نکالا. رب کا قرآن کھولو یا مدرسہ خان کے ترجمہ نکالو, بیسواں پارا نکالو, میں تجھے اللہ کے قرآن سے بتاؤں کہ الہ کس کو کہتے ہیں. الہ مشکل کشا کو بھی کہتے ہیں, الہ حاجت روا کو بھی کہتے ہیں, الہ روزی رسان کو بھی کہتے ہیں. الہ جو ہوتا ہے وہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہوتا ہے. اور میرے سادہ لوگ بھائیو, اپنے گھروں میں جا کر رب کا قرآن نکال کر بیسواں پارا نکال لینا اور سورہ نمل پہلا رکوع بیسویں پارے کا نکال کے ذرا قرآن کا صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا, تمہیں رب کا قرآن بول بول کر بتائے گا الہ کس کو کہتے ہیں, الہ کس کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض, امن خلق السماوات والارض, کون ہے وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے. وانزل لکم من السماء ماء, کون ہے وہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فانبتنا به حدائق ذات بهجا, ہم نے اس پانی کے ساتھ بارون باغات اگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, تمہارے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں کہ ایک درخت اگا سکو. سوال کیا کیا, آسمان زمین پیدا کرنے والا کون ہے, بارش برسانے والا کون ہے, اور اس بارش سے زمین سے درخت اگانے والا کون ہے. یہ سوال کر کے اللہ کہتا ہے آئلہم ما اللہ, آئلہم ما اللہ, آئلہم ما اللہ. بتا اللہ کے ساتھ کون الہ ہے جس نے آسمان پیدا کیا, جس نے زمین پیدا کی, جس نے پانی نازل کیا, جس نے باغات اور انگوریاں اگائیں, کون ہے الہ جس نے یہ کیے. اگلی آیت الہ ما اللہ, اگلی آیت میں فرمایا پیچھے بھی ذرا قابل توجہ, ام من یجیب المضطر اذا دعاہ, مضطر اذا دعاہ, مضطر کسے کہتے ہیں, مجبور, لاچار, بے بس, آج جس کے پلے کچھ نہ ہو, ضرر میں پھنسا ہوا, دکھوں کا مارا ہوا, جب دکھوں کا مارا ہوا پکارتا ہے اپنے دکھ میں اللہ کے در میں, یجیب المضطر اذا دعاہ, مجھے بتاؤ جب مستر لاچار اپنی دوار پکار کرتا ہے کون اس کی دعا قبول کرتا ہے. وہ یک سے تو اللہ مانا, اگلی آیت میں فرمایا اس سے بھی ذرا قابل توجہ, ام میں یجیب المضطر اذا دعاہ, مضطر اذا دعاہ, مضطر کسے کہتے ہیں, مجبور, لاچار, بے بس, اور جس کے پلے کچھ نہ ہو, ضرر میں پھنسا ہوا, دکھوں کا مارا ہوا, جب دکھوں کا مارا ہوا پکارتا ہے اپنے دکھ میں اللہ کے در میں, یہی بول مضطر اذا دعاہ, مجھے بتاؤ جب مستر لاچار اپنی دوار پکار کرتا ہے کون آپ کی دعا قبول کرتا ہے. وہ ایک سے تو سو آپ کی اللہ مانا, اگلی آیت میں فرمایا اس سے بھی ذرا قابل توجہ, ام میں یجیب المضطر اذا دعاہ, ہم یجیب المضطر رہا اذا دعاہ ہو مضطر کسے کہتے ہیں مجبور لاچار بے بس بے بس اور جس کے پلے کچھ نہ ہو ضرر میں پھنسا ہوا دکھوں کا مارا ہوا جب دکھوں کا مارا ہوا پکارتا ہے اپنے دکھ میں اللہ کے دم میں جیون مستر رائے لاتا ہو مجھے بتاؤ جب مستر لاچار اپنی دوار پکار کرتا ہے کون آپ کی دعا قبول کرتا ہے وہ یکش کو سو آگ کی کاشف کا معنی مشکل حل کرنے والا کھولنے والا کاشف کا کیا معنی ہے کھولنے والا سو کا معنی دکھ شرط تکلیف بدحالی ویسے بسو مشکل کشائی کون کرتا ہے ویا جالکم خلفاء الارض زمین پر خلیفہ تمہیں کون بناتا ہے آئی الہ ہم اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے بھی نہیں کرے اور جو تمہاری دعائیں سنے پکارے قبول کرے کوئی ہے اللہ کے ساتھ دوسرا الہ قرآن الہ کے معنی کرتا ہے کبھی قرآن عقیدہ توحید سمجھنے کے لیے بڑا ہو تو پتا ہو بیچاروں کو گیارہویں بارہویں تیرہویں سے ہی فرصت نہیں ہوتی سوم کے چنے کھانے سے فرصت ہو تو قرآن پڑھے نا پچھلے میں نے بتایا تھا نا کھانے کا بھی مطلب ہے نا لوگ جمعہ رات کا انتظار کرتے ہیں بازاروں میں صندوقڑیاں لگی ہوتی ہیں بڑی گیارہویں شریف کا چندہ نہیں چھوٹی گیارہویں شریف میں نے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا کسی شاعر نے کیا استعمال کہا ہے کھائی جاؤ وہی کھائی جاؤ کسانوں بدائی جاؤ کھائی جاؤ وہی کھائی جاؤ کسانوں بدائی جاؤ دوں گے خوب جنہیں اٹھا پہنیاں جو پائی جاؤ چیزہ بھی کرائی جاؤ ساتھا بھی کرائی جاؤ چیزہ جڑا کرے گا ساتھا بھی تو پڑے گا ساتھا جڑا کرے گا چالیا بھی پڑے گا بڑا اینی دیر تک اور بے ایمان بھی نہ مرے گا ایک ایک دن دن ٹوٹل لائی جائے گی اتوار سوموار سیویاں کھوائے گی اللہ کی رحمت کی ہوائیں بشارت لے کر آتی ہیں بڑے اطمینان سے بیٹھے جس کے عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے یہ اسی کی رحمت کی ہوائیں آ رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم رکھے گا انشاءاللہ آپ بڑا غور فرمائے کہتے ہیں ایک ایک دن دن ٹوٹل لائی جائے گی اتوار سوموار سیویاں کھوائے گی اکی دن جمعہ رات پاڑے کٹی جائے گی بڑا انہیں دیر تک یار بھی نہیں آئے گی اور کھانے سے فرصت ملے کبھی جمعہ رات کبھی دسواں کبھی ساتواں کبھی گیارہویں کبھی چالیسواں پورا مہینہ تو کھانے پینے میں گزر جاتا ہے رب کا قرآن بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اللہ الہ کمانا کیا کرتا اور آئیے یہ تفسیر تہذیبی اس کی پہلی جلد الہ کمانا لکھا ہے کہتے ہیں یہ لفظ اللہ جو ہے من علیہا یہ علیہ یا اللہ سے نکلا ہے دافضہ من امر نزل علیہ لفظ اللہ کس پر بولتے ہیں اذا فضع من امر نزل علیہ جب کسی آدمی پر کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے کوئی دکھ آئے کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرے آلہا ہوں غیرہ ہوں وہ اپنے دکھ اور درد میں کسی دوسرے کے پاس جا کر اس سے اپنا دکھ دور کروائے تو کیا پتا چلا کہ الہ کس کو کہتے ہیں جو دکھ دور کرے آگے لکھا ہے او من آلہ الفصیلہ اذا اولا بامہ یا یہ لفظ اس وقت بولتے ہیں جس وقت یہ اونٹ کا ٹوٹا جو ہوتا ہے وہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جا کر چمٹ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے مجھے یہاں ہی شاید پناہ ملے اسی طرح جب کہ بندہ مصائب میں گڑ گڑا کر ادل عباد مول اونا ان الفاظ کو غور کرو وہ اللہ مشکلیں حل کرنے والا وہ کٹائیں چلانے والا بھی وہی ہے ہمارا عقیدہ ہے میں آج آپ کو اپنی جماعت کے ایک معروف عالم دین علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کا وہ روح پرور منظر بھی یاد کرواتا ہوں کہ جس وقت نیوٹ میں کانفرنس ہو رہی تھی اور دوران تقریر حضرت علامہ کے اس وقت اندھیری چلی اوپر صاحبان لگے ہوئے تھے اور اتنی شدید اندھیری تھی کہ صاحبان اڑنے لگے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او توحید کو ماننے والوں ہمارے ساتھ وہ چلے جو ان مصائب اور پریشانیوں سے گھبرانے والے نہ ہو بلکہ اندھیریوں میں اپنے سینوں پہ بم باندھ کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر ہمیں ایسے بندوں کی ضرورت ہے جو عقیدہ توحید اتنا پختہ رکھتے ہو ان کا ایمان ہو یہ پروردگار عالم جو ساری کائنات کا مالک کہکشاؤں کا مالک بھی وہی ہے، بارشیں بھی وہی چلاتا ہے، ہوائیں بھی وہی لاتا ہے، زمین سے انگوریاں بھی وہی اگاتا ہے، زندہ مردہ کو وہی نکالتا ہے، سارے اختیارات کا مالک وہ ہے. آئیے الہ زمانہ کیا لکھا ہے، کہتے ہیں ادا اولا عبادوں تکرب الیہ فی شدائد، شدائد شدت شدائد تکلیفیں پریشانیاں جب آ جائیں، ہر کڑکڑا کر جس کو پکارا جائے اس کو الہ کہتے ہیں. کسے الہ کہتے ہیں؟ مصیبت اور پریشانی میں گڑگڑا کر جس کو پکارا جائے، تو پکار جس کی جائے جو مشکل حل کرے وہ الہ ہوا کہ نا. مولوی صاحب اگر قرآن نہیں پڑھا، تفسیر بغاوی نہیں پڑھی، ویسے تو میں نے 11 سال علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے 11 سال کتابیں پڑھی ہیں، پھر میں بغداد شریف گیا ہوں، پھر میں کویت شریف گیا ہوں، پھر کتنے شریفوں کے دروں پہ ٹھوکریں کھائی ہیں. اگر اتنے در در پہ گئے ہو تو کبھی قرآن ہی کھول لیتے، 20واں پارا نکال لیتے. ہم میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. الہ مانا پڑھ لیتے، بغاوی کی ابتدا نکال کر پڑھ لیتے کہ لفظ الہ جو ہے یہ اس شکتی کو کہا جاتا ہے کہ دکھ اور پریشانی آئے، مصیبت آئے، شدت آئے، گڑگڑا کر جس کو پکارا جائے اس کو الہ کہتے. میرے بھائیو یہ مدرسوں میں بھی پڑھاتے ہیں بغاوی، یہ آج ان کے یہاں بغاوی نہیں، یہ سوداوی بن گئی ہے. بغاوی تو ہمارے لیے ہے جن کے سینے اللہ کی توحید سے منور کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے سینوں کو شاید تکلیف ہو، اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اس کو بغاوی سمجھ کے پڑھو، سوداوی سمجھ کے پڑھو گے تو کوئی سمجھ نہیں آئے. میرے بھائیو سوداوی سے پھر سیاہیاں ہی آتی ہیں. پھر کیا کہا؟ قرآن پاک نکالیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 124 کہتا ہے، اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ، قرآن کا ترجمہ ہی سادہ سا کر کے عوام کو بتلا دیتا تو کوئی اس کا دھوکا نہ کھاتا. آیت نمبر 124 ہے، آل عمران اللہ یکفیکم ان یمیتکم ربکم. ترجمہ غور کیجئے، 124 نمبر آیت، الین یکفیکم ان یمیتکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. ترجمہ تمہارے گھر کا، تمہارے اعلیٰ حضرت کا کہیں اولے بیٹھ کے سن لو، سامنے نہیں تو لکھا کیا ہے؟ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کیا ہے؟ تمہارا رب تمہاری مدد کرے. 3000 فرشتوں سے مدد کون کرے؟ اے امید کم رب کم امت کا یومت تو امداد باب افعال سے یومت تو فعل ہے، اور رب کم اس کا فائل ہے. مدد کرنے والے ملائکہ نہیں فرمایا، ایوم مدتکم ربکم، تمہاری مدد کون کرے؟ ربکم. کون کرے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ربکم. قرآن بتاتا ہے مدد رب کرے، مولوی ترجمہ کر رہا ہے مدد فرشتے کریں، اور یہ اللہ کی مدد ہے فرشتوں کو بھوک بھیج رہا ہے. ایوم مدتکم ربکم، جو مدتا فعل ہے یہ فرض ہے، اور رب کو تم اس کا سبجیکٹ اور فائل ہے. اگر آپ کو گرامر نہیں آتی، ام القرآن میرے بچوں میں آ کے بیٹھو، میرا یہ طالب علم آپ کو بتائے، یہ سادہ سی بات ہے. یہ یمیتکم فعل ہے، یمیتو رب کو تم اس کا فائل ہے. مانا کیا؟ تمہاری مدد کون کرے؟ رب کو تم کا کیا مانا؟ اور یہ تو نہیں کہا ملائکہ تو کم کہ تمہارا فرشتے تمہاری مدد کریں گے، نہیں فرمایا. ایمیتکم ربکم، خدا را رب کے قرآن کا ترجمہ نہ بدلو. میں یہ سمجھتا ہوں وہ وقت بھی تھا جب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس بر صغیر پاک کو ہند میں فارسی زبان کی قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، کئی کشتی نشینوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے لوگ تو ہمارے دامن سے نکل جائیں گے. قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا صدقے کے دل سے کبھی وہ شرک کے قریب نہیں جاتا. قرآن خون خون ہے، ایو اچھا تم ربوں کو مدد کرنے والا. پھر خود ہی قرآن کی آج بھی بڑی بمن نصر ہو، من عند اللہ ومن نصر اللہ اللہ کے پہلے نفی ہے جیسے لا الہ کوئی الہ معبود نہیں نفی ہے اللہ کیا کہ اللہ کیا کہ آگے لفظ اللہ سے اثبات دیا ہے یہاں بھی ومن نصر کوئی مدد نہیں ہے اللہ مگر کہاں سے آئے گی ومن نصر اللہ من عند اللہ نصرت نہیں آتی مگر کہاں سے اللہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ایت پڑھ دی لیکن عوام کو بتلایا نہیں کہ نصرتیں تو اللہ کرتا ہے چاہے فرشتوں سے مدد کروا دے چاہے کسی اور سے پھر ایک اور آیت قرآن کی دیکھو سورۃ انفال وہ بھی پڑھی آگے گزر گئے آئیے اس کا ترجمہ بھی سنو اذ تستغیثون ربکم استغاثہ یستغیث و استغاثہ فریاد جانا کسی کو غوث ماننا سادہ غوث کسے مانتے تھے اذ تستغیثون قرآن کا آیا کہ کیا لفظ ہے ربکم کس سے استغاثہ ربکم کیا مانا تمہارا رب اذ تستغیثون ربکم جب رب سے مدد مانگ رہے تھے جب اللہ کو غوث سمجھ رہے تھے اور کیا 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 پھر وہ اللہ جسے مدد مانگی جائے مدد کرتا ہے کرتا ہے آگے بتایا فاستجاب لکم تم نے استغاثہ دائر کیا مالک کائنات کے دربار میں فاستجاب لکم اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا کیا کہا انی ممیتکم انی ممیتکم یہ انا پہلے بھی میں نے بتایا کس کے لیے آتا ہے شک شبے دور کرنے کے لیے باطل سماج کے اندر سے شکوک و شبہات کے پہاڑوں کو راہی بنانے کے لیے انی بے شک میں انی کا معنی انا کا معنی بے شک یا کا معنی میں انی اللہ کرتا بے شک میں قرآن کی آیت پکاؤ انی کیا معنی اور میں تمہیں قرآن سکھانے آیا ہوں وہ تو کہتا نا بھی ہم توحید و سنت کی گلشن جو ہے نا توحید و سنت کا گلشن سجانے آئے ہیں اللہ کے بندو ہم بھی کتاب و سنت کی بہاریں لگانے آئے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھانے آئے ہیں اور کفر کی جڑوں کو زمین سے اکھاڑنے آئے ہیں قرآن یاد کرو فاویز تک سونا ربا گم جب تم اپنے رب سے کیا کر مدد مانگ رہے تھے کس سے اور کسی اور کا نام لیا ہو قرآن نے کہ اللہ کے میرے سوا تم کسی اور سے مانگ رہے تھے جب رب سے مدد مانگ رہے تھے فاستجاب لکم اللہ نے کیا کیا تمہاری کیا کہا امی بے شک میں ممیتکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں ممیتکم جیسے یمیتکم ربکم جو فیل تھا رب کو اس کا فائل تھا یہاں بھی اللہ رب شبا بل فیل ہے یاد میر اس کا اسم ہے ممت تو کم اس کی خبر ہے جو سکول و کالج والے ہیں وہ بھی سن لیجئے یہ جو انی ہے یہ سینٹینس کا سبجیکٹ ہے اور ممت تو کم اس کا پریڈی کیٹ اور اس کی خبر ہے اللہ خبر دیتا ہے انی ممت تو کم والا ہوں کون مدد کرنے والا ہے مولوی آج پڑھ کے کیا کہتا رشتے قرآن کی آج پڑھ جو اللہ کے نبی نے کہا یا جبریل آ میری مدد کر یا میسائل آ میری مدد کر یا اسرافیل آ میری مدد کر یا آدم یا عیسیٰ یا موسیٰ یا نوح یا ابراہیم یا اسماعیل یا خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی نے کسی کو کہا میری آگے مدد کرو بدر میں صحابہ نے کہا کیا کہا صحابہ نے اللہ سے مدد مانگی اللہ نے ان کی مدد کی مدد اللہ کرتا ہے اب وہ مدد کے جو اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں اللہ نے ان اسباب کو مشکل کشا مانے جاتے میں یم سسک اللہ سے سرن بلا کاشف لہو اللہ فلا کاشف لہ الا ہو، یہ وہ ہو نہیں ہے جس کی ضرب حجرے میں لگتی ہے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہے نا، وہ بھی کچھ چڑیے تکے ہو جاتے ہیں جمعے کے بعد، اللہ ہو اللہ ہو، وہ کوئی ادھر سے طرف نکل رہی ہے کوئی ادھر سے، آپ قرآن کا اللہ ہو تمہیں بتاؤں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو کوئی دکھ پہنچائے، فلا کاشف لہ، اس کو کوئی کھولنے والا، وہ کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں، مگر کون، اللہ ہو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا کاشف لہ اللہ ہو، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں میرے بھائی، ابھی بڑا میں نے بہت سارے مسائل عرض کرنے، پریشان نہ ہونا، ابھی تو یہ آگے پتا کیا کہتے ہیں جی اللہ کی صفتیں عطائی طور پر، اللہ کی صفتیں عطائی طور پر بندوں میں ہوتی ہیں، لیکن شرک لازم ہے، یہ وہی ملوان الفاظ ہیں جو آپ نے ڈیڑھ مہینہ پہلے سنے تھے، کیا لفظ تھے، اللہ کی صفات عطائی طور پر بندوں میں ہوتی ہیں لیکن شرک لازم نہیں آتا، کیا پیش کیا، میں نے انٹرنیشنل لیول پر چیلنج کیا تھا، کویت میں بیٹھ کر، نہ کوئی کویت جائے اور نہ کسی کو خبر ہو کہ کس کے آگے چیلنج کیا، علامہ صاحب کہا کرتے تھے، یہ ہمارے دوست بھی بڑے نرالے ہیں، جب حوالہ دینے پہ آتے ہیں کوئی اتنا عجیب حوالہ دیتے ہیں، سات سمندر پار نہ پیتا ہے نہ تحقیق ہو، میں نے انٹرنیشنل لیول پر چیلنج، مجھے شورش کشمیری کی بات یاد آتی، یہ حوالے بڑے عجیب دیتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں توجہ فرماؤ، شورش کشمیری نے کہا تھا کہ بریلی کا جتنا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا عالم ہو اس کا علم الکلام بڑا نرالا ہوتا ہے، جب وہ حوالہ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے، شیخ سعدی نے دیوان غالب میں لکھا ہے، شیخ سعدی نے دیوان غالب میں لکھا ہے، ساری عمر تو کٹی اس کے بوتا میں مومن، آخر عمر میں خاک مسلمان ہوں گے، لکھا شیخ سعدی نے مرنے کے بعد آخر دیوان غالب میں، اور شیر مومن شاعر کا، شیخ سعدی نے دیوان غالب میں لکھا ہے، ساری عمر تو کٹی اس کے بوتا میں مومن، آخر عمر میں خاک مسلمان ہوں گے، حوالے بھی ایسے دیں گے، سات سمندر پار نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، میں کہتا ہوں تم نے یہ جو کہا میں نے انٹرنیشنل لیول پر چیلنج کیا ہے، آج تیرے جتنے چیلنج ہے میں قبول کرتا ہوں، اور میں باری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو گھیر کے لاؤ کسی دن، جو اس نے چیلنج کیے ہیں سارے میرے ریکارڈ میں ہیں، اور میں ایک ایک چیلنج کا جب تک اس کو جواب نہ دے میدان سے اللہ کے فضل سے نہیں جاؤں گا، اور میں وہ بھی کہتا ہوں باری صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقیدہ توحید عنایت فرمایا، بڑے بڑے جعلی عاشقوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اور کیا کہا، باری صاحب یہ گمراہ ہو رہے ہیں آپ، یہ کتاب کیا تھی، حدیث اور اہل حدیث، کیا باری صاحب گواہ ہر اسٹیج پر موجود ہیں، کیا کتاب تھی، حدیث اور اہل حدیث، ہاں گمراہ ہو رہے ہیں، یہ کتاب پڑھو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، سرکار صاحب کو اور ان کی زندگی میں برکت نازل فرمائے، یہ حضرت باری صاحب کو لے کر میرے پاس یقین موڑ رہا ہے کہ یہ انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے کیا کتاب کی ہے، میں نے باری صاحب سے کہا انہیں کو اس کتاب پر میرے ساتھ جان جی کے مناظرہ کریں، آج بھی میرا چیلنج ہے، میں نے اس دن بھی باری صاحب کو لکھ کے دیا تھا، آج دوبارہ سنائے دیتا ہوں، آؤ کوئی کتاب جو تم نے شبت باری صاحب کی ہدایت کے لیے ہی رہتی تھی، آؤ جب کی چاہے جس میدان میں چاہے، جب چاہو جس وقت چاہو، کھلے عام چاہو، مجمعے کے اندر چاہو، مسجد میں چاہو، مدرسے میں چاہو، اپنے کسی ممبر محراب میں چاہو، اپنے کسی دربار کے چین میں چاہو، رکھو کتاب لاؤ، اپنا کوئی عالم بڑے سے بڑے علامہ میرے مقابلے میں کھڑا کرو، میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، اس سے بھی دیا تھا، اس سے بھی تم نے رائے فرار اختیار کی تھی. جب چیز ہے میری زندگی میں جب تک اللہ نے مجھے سیف سے رکھا ہے, حدیث اور اہل حدیث کتاب اٹھا کر لے آؤ میدان میں رکھو, ربانی اس کو غلط ثابت نہ کرے, اپنا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب قبول کرے. مذہب کی شرط لگاتا ہوں. آپ کو تو مولوی بنانے کے لیے 11 سال مدرسے کی چھ کھانی پڑتی ہے, پھر سرباروں کا چکر لگانے پڑتے ہیں. میرے ساتھ ایک کتاب پہ آ کے مناظرہ کر لو, میں اس کے کئی حوالے جعلی اور غلط ثابت کرتا ہوں. اگر نہ ثابت کر سکا میں تمہارا مذہب قبول کر کے کل کو تمہارے سٹیج پر جرم کا ختم کروں. اور یہ کوئی چھپی چھپی بات نہیں ہے, مجھے تو آج اللہ کا اتنا میں شکر کروں, جتنا شکر کروں تھوڑا ہے. اسٹیج کے اوپر میرے 4-5 شاگرد موجود ہیں اللہ کے فضل سے, اور ان کے سامنے آپ کے بڑے بڑے علاموں نے میدان نگا کر دیکھ لیے ہے کہ یہ یار کی بھائی میرا شاگرد ہے. کیا 7 مولوی باری باری اس کے ساتھ لاہور کے اندر انہوں نے مناظرہ کیا, اکیلے نے 7 گھنٹے مناظرہ کر کے 7 مولویوں کو بتا کے رکھ دیا, اور آج اس محلے میں ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی ہے کہ کیسے موجود ہے بندہ بھی اسٹیج میں. میرے یہ بچے بھی اللہ کے فضل سے آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. ہمیں تو اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کے اوپر ناز ہے, اس عقیدہ توحید پر ناز ہے, نبی کی سنت پر ناز ہے. اور ہم کہتے ہیں یہ گھروں میں بیٹھ کر, شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکنے والے چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل فورم پر چیلنج, کون سی انٹرنیشنل فورم پر تم نے چیلنج کیا ہے؟ ابھی میں انشاءاللہ تمہاری خیانتیں بھی واضح کروں گا کہ تم نے حدیث کی کتابوں سے پڑھی. آگے محدثین نے جو حکم لگایا کہ حدیث میں رسول نہیں ہے اس کو 11ویں کا حلوہ سمجھ کے کھا لے, شب جمعہ رات کا دودھ سمجھ کر پی گئے. میں انشاءاللہ ابھی آتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے, یہ اشارات بھی دی لاؤ. میرے شیخ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بڑی بدزبانیاں کی, اور ان کو اور ان کے شاگردوں کو کہا گیا یہ تو جو لوگ ہیں کل کی پیداوار ہے. میرے بھائیو آؤ آج میں تمہیں انہی کے گھروں سے یہ عقیدہ بتلاتا ہوں کہ جو آل حدیث کا عقیدہ ہے یہ تمہارے گھر کے اندر سے ثابت کریں گے اللہ کے فضل سے. یہ 796 صفحہ ہے, وہی اشارات فریدی خواجہ غلام فرید خواجہ اور جنہیں دوڑے سن دو خواجہ غلام فرید. آئیے یہ ہمارے بارے میں کیا لکھتا ہے, صفا 796 ہے, سرخی ہے وہابی اور شیعہ مت. اس نے لکھا ہے وہابی, کیا لکھا ہے وہابی, نہ صحابہ کو برا کہتے ہیں نہ ولایت سے انکار کرتے ہیں, وہابی نہ صحابہ کو برا کہتے ہیں نہ ولایت سے انکار کرتے ہیں. اس کے برعکس شیعہ لوگ ولایت سے بھی منکر ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ توحید کے بارے میں وہابیوں کے عقائد صوفیاء کرام سے ملتے جلتے ہیں. وہابی کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے, بے شک غیر خدا سے امداد مانگنا شرک ہے, بے شک غیر خدا سے امداد مانگنا شرک ہے. توحید یہ ہے, کیا لکھا توحید یہ ہے کہ خاص حق تعالیٰ سے مدد طلب کرے, خاص حق تعالیٰ سے مدد طلب کرے, چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں کا مطلب یہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تجھ ہی سے, پہلے فرق سمجھا آپ نے ہی اور بی کا, اور پہلے سمجھا پہلے درس میں ہی اور بی کا فرق ہے, اور ایک عورت کی مولوی صاحب سے شادی ہو جائے اب مولوی صاحب کے ساتھ جا رہی ہے, پیار کا اظہار کرتی ہے, کہتی ہے حضرت صاحب میں آپ کی بی ہوں, کیا مانا ہے اس کا؟ اور بھی سے کیا نکلا؟ آپ کی بھی ہوں کہے گی تو وفادار ہوگی، یا کیا کہے گی اگر ایماندار ہوگی تو میں آپ کی ہی ہوں؟ یہ ہی اور بھی کا فرق یاد کر لیجیے، ایا کا نابودو، ایا کا مقبول ہے مقدم ہے، نابودو فعل کا فاعل مؤخر ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے جب مفعول کو اٹھا کر فعل سے پہلے لے آئے تو حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہے؟ ایا کا نابودو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نسخہ ہی اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جو ایا کا نابودو سے چلے وہی ایا کا نسخہ سے چلے، یہ نہیں فرمایا نابودو کا و نسخہینوں کا، یہ نہیں کہا نابودو کا، یہ صورت میں کیا آ رہا تھا؟ نابودو فعل اور اس کا فاعل اور کاف مفعول اس طرح ترتیب ہونی تھی، پہلے فرد پھر سبجیکٹ پھر آبجیکٹ، اس طرح سینٹینس اور کتنا بننا تھا، اللہ نے جہاں سے آبجیکٹ کو اٹھا کر فرد سے پہلے ذکر کیا اور فرمایا ایا کا نابودو کہا کرو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بھیا کا نستعین اور سوچ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہی عقیدہ عبداللہ ابن عباس کو سکھایا اللہ کے رسول نے سواری پر پیچھے تھے، فرمایا غلام اس اللہ یا فض کا، اے لڑکے اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیرا دھیان کرے گا، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، کیا عقیدہ دکھایا؟ اذا سألت فسأل اللہ ویستعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہو کس سے مانگ؟ اللہ سے، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگ، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ، میں نے بتایا تھا یہی عقیدہ جو صحابیوں کا تھا وہی عقیدہ آج صحابیوں کا، جو عقیدہ صحابی کا اذا سألت فاسأل اللہ ویستعنت فاستعن باللہ، جو عقیدہ صحابی کا وہی عقیدہ وابی کا مانا، آج آپ کو یہ بھی بتاؤں اس دن کم وقت یہ بھی مانا کر رہے تھے کہ وابی کہتے ہیں بے ادب کو، وابی کسے کہتے ہیں؟ کہتے تھے بے ادب کو، تم جو چیز چاہے مانا کرتے رہو، وابی لفظ بہاد سے نسبت ہے، بہاد اللہ کی صفت ہے، ان کا انکل بہاد اللہ کی صفت کیا ہے؟ بہاد، ان کا انکل بہاد، تو اس کو زیادہ دینے والا بہاد ہے اور ہم تجھے ماننے والے بہادی ہیں، بہاد یا بولے میں یہ شاہ انا تھا و یا بولے میں یہ شاہ سہور آئی نب جو ہوں شدب جو ہوں شکرانہ مینا تھا جسے چاہے اللہ لڑکے عطا کرے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے ملا کے دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ دینے والا بہاد کون اور اللہ سے مانگنے والا وابی نگان پر بہاد، ہماری تو بہاد سے نسبت ہے، اور یہ سوئے ادبیات کو مبارک ہو، ہم تو اپنے آپ کو اگر بہاد سے نسبت لگا کر وابی کہتے اگر کوئی اور مانا لیتا ہے تو وہ اس کی عقل ہے، ہم اس معنی میں اپنے آپ کو وابی سمجھتے ہیں کہ ہم بہاد کو ماننے والے ہیں، کس کو ماننے والے ہیں؟ بہاد کا مانا اب دینے والا، بہاد کا مانا بہت دینے والا، یا کو بہادا یہاں بولے میں یہ شاہ، جسے چاہتا ہے لڑکے دے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا عبد القادر جیلانی بھی لڑکی سے لڑکا بنا دیتے ہیں، ہم نے یہ بھی حوالہ دیا تھا، لیکن اس کو بھی گیارہویں کا دودھ سمجھ کر پی گئے، آئیے یہ کتاب میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، باغ فردوس معروف تھے گلزار رضوی، جس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے عقائد کا شعر و شاعری کے اندر اظہار کیا ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ شاہ عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوصاف والا قرار دیے جا رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ شیخ جیلانی کا یہ عقیدہ نہیں تھا. کیا کہتے ہیں؟ کہتا پار پیڑے کو، پار پیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث لگوا کو، ڈوبی ناؤ کو چرا دیتے ہیں غوث لگوا کو. میرے سرکار کی مٹھی میں ہے عالم کے قلوب. ساری دنیا کے دل کس کی مٹھی میں؟ کہہ رہا ہے عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں دل ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرتے یا مقلب القلوب، جنہوں کو پلٹانے والا کون ہے؟ اور مقلب القلوب کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں دل ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ کہتا ہے میرے سرکار کی مٹھی میں ہے عالم کے قلوب، دم میں روتوں کو ہنسا دیتے ہیں غوث اغواس. جس نے یا غوث مصیبت میں پکارا دل سے، کام سب اس کے بنا دیتے ہیں غوث الاغواس. پھر آگے کہتا ہے لو محفوظ میں تثبیت کا حق ہے حاصل. لو محفوظ کس کے اختیار میں ہے؟ لو محفوظ پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا. مولوی کیا کہتا ہے؟ لو محفوظ میں تثبیت کا حق ہے حاصل، مرد عورت سے بنا دیتے ہیں غوث الاغواس. مرد عورت سے بنا دیتے ہیں، اللہ عورت پیدا کرے. عبدالقادر جیلانی میں یہ قوت ہے رحمت اللہ علیہ. کیا قوت بنائے گا سیان کی؟ اللہ لڑکی بتائے تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ لڑکی بتائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اور سلسلہ سور بردیا کے امام کا نام سنا ہے؟ چشتی قادری نقش بندی سور بردی چار سلسلے ہیں نا. آج ایک اور سلسلہ دیا پتا، چشتی قادری نقش بندی سور بردی.